الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واشكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متوازی سورۃ المائدہ زیر مطالعہ ہے. تمہیداً یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورۃ المائدہ میں شریعت کے احکامات ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھے ہیں, اور خاص طور پر نفاذ شریعت پر اس صورت میں کافی زور ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز میں ہم نے وہ فرمان بھی سمجھا تھا کہ جس میں آپ نے یہ ترغیب دلائی کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور پڑھاؤ, کیونکہ مردوں سے متعلق ہی نفاذ شریعت کے احکامات ہیں. لہٰذا خاص طور پر یہ ترغیب ہے کہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے دی گئی. باقی ابتدان شریعت کے کچھ احکامات, حلت اور حرمت کے احکامات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئے. حرام کی ایک لسٹ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے رکھی. پچھلی دفعہ جو آیت نمبر 3 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا, اس میں تکمیل دین والی وہ آیت بھی ہمارے سامنے آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یعنی آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور اتمام نعمت کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. تو یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ اسلام کو بطور دین جو پسند کیا گیا, تو یہ دین اسلام کیا ہے, وہ کتنے گوشوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات محیط ہیں, اس پہلو سے تو ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی. لیکن ایک پہلو سے مزید چند چیزیں ہیں کہ جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہوئے پھر آج کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے وہ کر لیں گے. وہ پہلو اس اعتبار سے ہے کہ یہ تکمیل دین کا تقاضا کیا ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا, تو اب یہ دین مکمل صورت میں ہمیں جو ملا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا تقاضا نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اب اس دین میں کوئی اور یعنی احکامات شامل کرنا, خاص طور پر عقائد کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے. لہذا اگر کوئی نئی چیز دین کی تکمیل کے بعد, وہ دین کے جو مکمل ہو گیا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی دین میں اضافہ کرتا ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ وہ قابل قبول نہیں بلکہ قابل رد ہے. اور یہ بہت بنیادی بات ہے کہ جو سمجھنے کی ہے کہ جب دین اللہ کے رسول پر مکمل ہو گیا, اس کی تکمیل ہو گئی, تو اب ہم اپنی مرضی سے کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے, اور یہ جو بھی اضافہ ہوگا یہ بدعت کہلائے گا. اور بدعت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں, یعنی وہ شے, وہ عمل کے جو عبادت سمجھ کے کیا جائے, اور وہ عمل کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, سیرت سے نہ صحابہ کرام کی سیرت سے نہ اسلاف اور آثار سے ہمیں ملتا ہو، یعنی وہ عمل کہ جس کی اس زمانے میں عرض بھی ہو اور تمام وسائل بھی موجود ہوں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہ کیا ہو اور آج جو ہے وہ عبادت سمجھ کے کیا جائے، تو یہ دین میں اضافہ ہے جسے بدعت کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جو ہے وہ آگ میں لے جانے والی ہے، آگ میں جانے والی ہے. تو بہرحال اس حوالے سے پہلا تقاضا تکمیل دین کے حوالے سے وہ یہ کہ تمام بدعات سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اہتمام دوسروں کو بھی بچانے کا کرنا ہے. یعنی دین کے حوالے سے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال میں دے رہا ہوں، دو عیدیں ملی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ایک تیسری عید کا اضافہ کہ جو کہ جشن عید میلاد النبی نبی کے نام سے وہ بنائی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی آمد ایک مبارک عمل ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس پر دین مکمل ہوا تو ان ہستیوں نے یا اس ہستی نے کوئی اس طرح کی یعنی چیزیں بنائیں، یا ان کی اقوال سے افعال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، یعنی یا تو یہ بات کہی جائے کہ بھئی ہم پر آج دین مکمل ہوا ہے، تو ایسا تو کوئی نہیں کہتا. لہذا جن پر دین مکمل ہو گیا وہ سیرت سنت سب چیزیں ریکارڈڈ ہیں، لہذا وہاں جا کے وہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ بھئی ان کے عمل سے کوئی چیز ثابت ہو، کوئی آپ کے اقوال سے کوئی تقریر سے کوئی چیز ثابت ہو، وہ نہیں ہے. لہذا ان تمام چیزوں سے اس طرح کی بدعت سے نمبر ایک یہ ہے تقاضا تکمیل دین کا، اور نمبر دو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ دین مکمل ہو گیا تو یہ دین آیا تھا اپنے نفاذ کے لیے، دین جو ہے وہ غلبے کے لیے آیا تھا. یعنی ایک وقت میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو دین غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا، اور فی نفسے ہی یہ دین آیا تھا غالب ہونے کے لیے، اللہ کی زمین اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ وہ ہونا چاہیے، لاجیکل سی بات. تو بہرحال تفصیل تو ہم پچھلے مجالس میں ہم محافل میں سمجھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ دو نقطے ہیں کہ جو ذہن میں رہنے چاہیے کہ جب دین کی تکمیل ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل عرب کی سرزمین پر یہ دین غالب کر کے بھی دکھا دیا، لیکن یہ کہ یہ دین اور اللہ کے رسول کی جو رسالت ہے یہ آفاقی ہے، یہ خاص صرف عرب کے تحت نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ یہ دین آخری انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ کی زمین پر اس کو بالفعل نافذ کرنے کے لیے آپ کی رسالت بھی جو ہے وہ آخری انسان تک کے لیے ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ دین بھی جو ہے وہ آفاقی ہے اور اس کا غلبہ پوری دنیا پر ہونا ہے اور قیامت سے پہلے پہلے ہونا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی واضح بشارتیں ہیں. لہذا اس حوالے سے بھی ہم سے یہ تقاضا ہے کہ جو دین کے نام لیوا ہیں وہ دین کی اقامت کے لیے وہ کتنا اپنا تن من دھن لگاتے ہیں، یہ ہے وہ دوسرا تقاضا. تو یہ پہلو تھا کہ جو پچھلی نشست میں وقت کی کمی کے باعث وہ رہ گیا تھا، اب اس وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آج کی جو بھی آیات ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ آ کے سوال کرتے تھے، اور یہ سوالات جو ہے وہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ملتے ہیں صحابہ کرام کے، یعنی یہ ہے اصل میں وہ تربیت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور قربت اپنے ساتھیوں کی، کہ اس طرح سے اللہ کے رسول شرعی احکامات سمجھاتے تھے، دین کو سمجھاتے تھے، کہ یعنی وہ بہت واضح صحابہ کرام کے ذہنوں میں مستاذر ہو جاتے تھے، وہ اتر جاتے تھے اندر. تو بہرحال یہ ہے کہ بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ جس میں شرعی احکامات کی وضاحت مزید اور مسئلے مسائل وہ آئے تو پھر پوچھنے کی حاجت ہے کہ جو صحابہ کرام کو ہی. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی کوئی 9 کوئی 11 اس طرح کی کوئی تعداد آتی ہے صحابہ کرام کے جو سوالات قرآن مجید میں ملتے ہیں. بہرحال یہاں پر بھی ایک سوال کیا گیا، لسٹ حرام کی پچھلی آیتوں میں وہ آگے تھی، تو لہٰذا روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اور ایک صحابی کا نام بھی آتا ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شکاری جانور ہیں، کیونکہ عرب کا معاملہ کیا تھا کہ وہ شکار پر بھی انحصار تھا، کثرت سے شکار کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول جو بھی شکاری جانور میرے پاس کتا ہے میں شکار پر اس کو دوڑاتا ہوں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر تو وہ میرے پاس شکار پکڑ کر لے آئے زندہ ہو اس کو میں ذبح کر کے استعمال کر لوں، لیکن اگر وہ یعنی زندہ نہ رہے وہ اسے مار دے، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا، وہ میرے لیے حلال ہوگا کہ نہیں. تو اس طرح کی کچھ سوالات اور حلال چیزوں کے بارے میں بھی بعض اور دیگر صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو اب یہ ہے کہ اس کا جواب دیا گیا, لیکن دین کا حسن آپ دیکھیں کہ صرف جواب جو سوال تھا اس پر جواب نہیں دیا گیا, بلکہ مزید صراحت کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو اہل ایمان پر اور پوری انسانیت پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کھول دی ہیں اس سوال کے ذریعے سے. فرمایا گیا یسألونک ماذا احل لہم, اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر کیا حلال کیا گیا ہے, یعنی حرام کی فہرست تو آ گئی تو اب حلال کی فہرست بھی ہے کہ جو کہ ہمیں بتا دیجئے. اب دیکھیں یہاں دین کا اسلوب کیا ہے, جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ دین بہت آسان ہے, یعنی فطرت کے عین قریب آ کر ہم سے اللہ نے کلام کیا ہے. لہٰذا اگر تو یہ ہوتا کہ بھئی ہر چیز حرام ہے جب تک کہ اس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے تو انسانیت مشکل میں پڑ جاتی. لہٰذا اب شریعت نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی یہ کی کہ حرمت کا دائرہ بہت چھوٹا رکھا اور حلت کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع کر دیا, اور اصول یہ طے ہو گیا کہ ہر چیز دین اسلام میں حلال ہے جب تک کہ حرام جو ہے اس ہونا اس کا ثابت نہ ہو جائے. اور حرام کی لسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال میں جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا, احادیث میں ہمیں چیزیں مل جاتی. اس کے علاوہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ حلال. لہذا یہ ہے اصل میں کہ جو وسعت یہاں پر آ گئی. فرمایا گیا کہ قل احل لکم الطیبات, اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام ہی پاکیزہ چیزیں حلال, تمام طیب. یہاں ایک شرط لگا دی گئی کہ حلال میں وہ چیز جو ہے وہ طیب ہونی چاہیے بس. یعنی طیب سے کیا مراد ہے کہ یعنی پاک ہو وہ. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے جانور ہیں کہ جو فی نفسے ہی حلال ہیں. پہلے بھی آیت میں وہ بات آ گئی تھی کہ بکری حلال ہے لیکن اگر وہ گر کر مر جائے, کوئی حادثے کی صورت میں مر جائے, کسی کا دوسرے جانور کا سینگ لگ کے مر جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے تو بہرحال یہ کہ وہ پھر حرام ہو جاتی ہے, اس کو ذبح نہیں کیا گیا, خون نہیں بہایا گیا, لیکن بہرحال وہ جانور فی نفسی حلال تھا لیکن اب وہ طیب نہیں رہا. اسی طرح سے چند مثالیں اور بھی, یعنی کہ وہ جانور ممکن ہے فی نفسی وہ حلال ہو, بکری حلال ہے لیکن اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا, طیب نہیں رہے. اس بکری کو فی نفسی جو حلال ہے اس کو لے جا کے کسی بابا کے استحان پر یا بزرگ کے مزار پر لے جا کر یا کسی بت کے استحان پر لے جا کر, کیونکہ اب وہ شرک کی امیزش اس میں شامل ہو گئے, تو لہٰذا اب وہ طیب نہیں رہا, وہ حلال نہیں رہا. اسی طرح سے بکری فی نفسی حلال ہے لیکن جھٹکے سے جو ہے وہ اس کو ذبح کر دیا, یعنی خون نہیں بہایا, طیب نہیں رہی حالانکہ فی نفسی حلال ہے. اسی طرح بکری فی نفسی حلال ہے لیکن ہے وہ پڑوس کی, یعنی چوری کر کے جو ہے وہ اس کو لا کر اور اپنے گھر پہ جو ہے وہ ذبح کر کے اور مزے سے کھا لیا تو حرام ہو گئی, یعنی طیب نہیں رہی, فی نفسی حلال. تو لہٰذا یہاں پر فرما دیا گیا تمام ہی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی. ہاں مزید اب وضاحت آ رہی ہے, خاص طور پر جو وہ شکاری جانور جب وہ شکار پر جو ہے وہ دوڑائے جاتے ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ کن شرائط پر جب بھی وہ شکار پر قابو پا جائیں شکاری جانور, چاہے وہ درندے ہوں یا یہ ہے کہ کوئی پرندے ہوں, باز ہے شکرا وغیرہ ہے جو شکاری جانور, تو لہٰذا اب وہ چار شرائط ہیں کہ جو یہاں پر ان آیات کے ذریعے سے فقہ نے ہمارے سامنے رکھی. فرمایا جا رہا ہے کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین, ہاں یعنی وہ درندے شکاری جانور جو درندے ہوں, تو لہٰذا کہ جن کو تم نے سکھایا ہے. نمبر ایک پہلی شرط کیا ہے, وہ شکاری جانور کہ جو کسی کو شکار کرے جانور کو, تو لہٰذا اس کی پہلی شرط یہ ہے حلت کی کہ اس کو تم نے سکھایا ہو, یعنی یہ جو سکھانا ہے وہ کسی مسلمان کا وہ شکاری جانور سکھایا ہوا, کوئی کتا ہے کوئی چیتا ہے کوئی بھی درندہ ہے, یا پرندوں میں جو ہے وہ کوئی شکرا ہے باز ہے, ان جانوروں کے ذریعے سے شکاری جانوروں کے ذریعے سے کوئی جانور شکار کیا جا رہا, تو لہٰذا یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تمہارا سکھایا ہوا ہو. اور اس میں یہ بات بھی فقہ لکھتے ہیں کہ وہ کسی نان مسلم کا سکھایا ہوا نہ ہو, تمہارا سکھایا ہوا. اور یہاں بڑی خوبصورت ایک وضاحت ہے کہ جو بعض مفسرین نے کی ہے, ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ جو بھی مربی ہوتا ہے یعنی جو بھی تربیت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی جو تربیت کا مزاج ہے وہ بھی تربیت کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتا ہے, یعنی جس کی وہ تربیت کر رہا ہے تو اس کا جو مزاج تربیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ منتقل ہوتا ہے. کوئی استاد ہے اپنے شاگرد کو جو ہے وہ سکھا رہا ہے, تو لہٰذا آپ شاگرد میں دیکھیں گے کہ جو استاد کا جو مزاج ہے وہ بھی منتقل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کسی کا انداز منتقل ہو جاتا ہے, کسی کی آواز جو ہے وہ بالکل میچ کر جاتی ہے, کسی کا انداز بالکل میچ کر جاتا ہے اپنے استاد سے. تو لہٰذا یہ مزاج یعنی جو تربیت کا مزاج ہے, مزاج تربیت, وہ بھی ساتھ ساتھ جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے. اور یہ چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو, دونوں میں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہاں مفسرین نے لکھا بڑی خوبصورت بات کہ بھائی تم جس شکاری جانور کو سکھا رہے ہو, سدھا رہے ہو, اور تم نے کس سے سیکھا ہے, یعنی یہاں پر الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ مما علمکم اللہ, جس طرح سے اللہ نے تمہیں سکھایا اسی طرح سے تم اپنے شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو. تو تم نے سیکھا اللہ سے, اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تربیت میں. اب تم اس شکاری جانور کو اپنے وہ مزاج تربیت بھی ساتھ ساتھ منتقل کر رہے ہو. تو لہٰذا پھر اس کی عکاسی یہ ہوتی ہے کہ نان مسلم بھی جو ہے وہ اپنے شکاری جانوروں کو سکھاتے ہیں, ایک مسلم بھی اپنے شکاری جانور کو تربیت دیتا ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو مسلمان کا تربیت یافتہ شکاری جانور ہے وہ کسی حرام جانور کو پکڑ کر جو ہے وہ شکار کر کے نہیں لائے گا, وہ ہمیشہ حلال جانور کو لے کر آئے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ یہی کھائے گا, کوئی اور جانور نہیں کھائے گا, وہ کوئی سور پر جو ہے وہ شکار کر کے نہیں لے کر آئے گا. لیکن یہ ہے کہ کوئی نان مسلم ہے, اس کا جو بھی سکھایا ہوا جانور ہے وہ تو بس کوئی بھی جانور اس کے پاس آیا تو وہ اس کو پکڑ کے لے آئے گا. تو یہ بھی مفسرین نے بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو یہاں پر لکھی ہے, یعنی پہلی شرط یہ ہو گئی کہ وہ شکاری جانور کہ جس کو تم نے سکھایا یا سدھایا ہو, اس کو ٹرینڈ کیا ہو. مقلبین, اور یہ ہے کہ اس حالت میں کہ یہ وہ چھوڑے گئے ہو, یعنی ان کو تم نے چھوڑا ہو, یہ بھی ہے کہ جو کہ دوسری بات ہے, یعنی وہ خود سے کسی شکاری یعنی شکار پر لپکے نہ ہو, بلکہ ان شکاری جانور یا پرندے کو تم نے چھوڑا ہو خود سے, اس صورت میں حلال ہوگا, اس لیے کہ وہ گیا ہے تمہارے چھوڑنے پر, اور اس وجہ سے کہ تم نے اس کو سدھایا ہے اور وہ شکار کی طرف لپکا ہے اس لیے کہ وہ تمہارے لیے شکار کو لے کر آئے. لیکن اگر وہ تم نے نہیں چھوڑا اسے اور وہ خود ہی اڑ کر کسی شکار کی طرف جو ہے وہ چلا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ شکار کرنے گیا, وہ تمہارے یعنی مالک کے لیے شکار کرنے نہیں گیا. لہٰذا یہ فقہا نے اس میں وضاحت ہے کہ جو کہ لکھی ہے کہ مقلبین کہ جن کو چھوڑا گیا ہو اس حالت میں. اور فرمایا جا رہا ہے کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ, اور یہ ہے کہ یعنی تم نے ان کو تم سکھانے والے ہو اس ذریعے سے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ سکھایا ہے. فکلوا مما امسکنا علیکم, لہٰذا اب کہا جا رہا ہے کہ پس کھاؤ اس میں سے کہ جو وہ شکاری جانور تمہارے اس شکار کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھے اور اس کو جو ہے وہ روک کے رکھے. تو لہٰذا اب تیسری شرط یہ ہو گئی کہ وہ شکار کے جو کہ چھوڑا گیا شکاری جانور کسی شکار پر, تو لہٰذا وہ حلال کی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اپنے مالک کے لیے اسے پکڑ کے رکھے. لیکن اگر اس نے جو ہے وہ اس کو کھا کے جو ہے وہ بالکل کھا گیا وہ, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ پھر حلال نہیں ہوگا اس کا جو بھی بچا کچا ہوگا. ہاں یہ کہ اگر وہ گیا ہے اور اس نے جو ہے وہ زخمی کیا پکڑ کے رکھا, اور یہ ہے کہ وہ لے آیا اسے اپنے مالک کے پاس, اب چاہے وہ پہنچتے وہ مر گیا ہو, لیکن پھر بھی جو ہے وہ حلال ہوگا, اس لیے کہ اس شکاری جانور کو چھوڑا گیا ہے کس کے نام پر, اللہ کا نام لیتے ہوئے. یہ چوتھی شرط ابھی آگے آ رہی, اور یہ ہے کہ اس نے اپنے مالک کے پاس جو ہے وہ شکاری جانور کو جو ہے وہ یعنی شکار کو لے کر بھی آ گیا, چاہے وہ مرا ہوا بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ اب وہ حلال ہو جائے گا کیونکہ اس پر اللہ کا نام لے کر جو وہ چھوڑا گیا تھا. اور فقہ نے اس کی پھر وضاحت بھی فرمائی کہ جس طرح سے یہ اللہ کا نام لے کر شکاری جانور کو چھوڑا جاتا ہے شکار پر, اور یہ ہے کہ وہ پھر حلال ہو جاتا ہے, چاہے وہ زندہ ہو, اگر زندہ لے کر آئے تو اسے فوراً ذبح کر کے وہ پھر حلال ہوگا, اگر وہ مار کر لے کر آیا ہے لیکن لے آیا, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ پھر بھی حلال ہوگا کیونکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا. اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہا نے کہا کہ تیر سے شکار کرنے پر بھی یہی حکم ہے, یعنی تیر آپ چلائیں کسی ہرن پر یا کسی حلال جانور پر شکار کرنے کے لیے, اور اس پر پھر اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ چھوڑیں, بسم اللہ اللہ اکبر نام لے کر تیر چلا دیں, لہٰذا اب اگر تو آپ کے پہنچنے تک وہ جانور مر بھی گیا تو وہ آپ کے لیے حلال, نہیں مرا زندہ ہے تو ذبح کر کے جو ہے وہ حلال کر لیں. تو یہ ساری وضاحتیں کہ جو اس میں آتی ہیں, تو فرمایا جا رہا ہے کہ فکلوا مما امسکنا علیکم, پس کھاؤ کہ جو بھی وہ شکاری جانور شکار کو تمہارے لیے روکے رکھیں یا تمہارے پاس لے آئے. واذکر اسم اللہ علیہ، واذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر پھر اللہ کا نام جو لو، یعنی کس پر اللہ کا نام لو؟ وہ جانور کے جو کہ شکاری جانور ہے، جب تم اسے چھوڑ رہے ہو تو اللہ کا نام لے کر اسے چھوڑو. یہاں پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی جن کا تذکرہ بھی آیا، تو انہوں نے ایک اور وضاحت چاہی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کتا ہے، وہ کتے کے ذریعے سے شکار کیا کرتے تھے، تو لہذا فرمانے لگے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، میں نے اللہ کا نام لے کر شکاری جانور کو چھوڑا شکار پر، لیکن یہ ہے کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ کوئی اور کتا بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا، یعنی شکار کرنے میں. تو اب وہ جو بھی شکار ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں اس کو کھاؤں، وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں، اب تم اسے نہیں کھا سکتے، وہ تمہارے لیے حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے شکاری جانور کو اللہ کا نام لے کے چھوڑا تھا، کسی اور کتے کو نہیں چھوڑا تھا. تو لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ اب وہ تمہارے اس شکار کرنے میں تمہارے کتے کے ساتھ شامل ہو کر، اور یہ ہے کہ اس نے بھی اس کو شکار کیا ہو، تو لہٰذا اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں نا بلکہ حرام. تو یہ ساری وضاحتیں کہ جو تفاسیر میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. تو فرمایا گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں اگر تقوی ہوگا تو وہ شریعت کے احکامات پر عمل آسان ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ ہیلے بہانے نکالے جائیں گے. کیونکہ لازمات ہے، عرب کی سینریو میں جو بھی عربی تھے وہ تو یعنی شکار پر زیادہ انحصار وہ کر رہے ہوتے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ جب انسان بھوکا ہو اور یہ ہے کہ بڑی تگ و دو کے بعد ایک شکار جو ہے وہ ہاتھ لگے، تو اب یہ یعنی باریک بینیوں میں بہت زیادہ پھر پڑھ نہیں جاتا، یہ انسان کا ایک ٹرینڈ، ایک میلان ہے. تو لہٰذا اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی یہ شرائط ہیں شکاری جانور کے شکار کرنے کے حوالے سے، وہ پوری کرنی ہے اور اس کا پاس رکھنا ہے. اس حوالے سے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حساب لینے میں جو ہے وہ بہت سریع ہے، یعنی وہ جلد حساب کتاب کرنے والا ہے. اب اس کے بعد مزید کچھ حلال چیزوں کا بیان آ رہا ہے، آخری آیت آج کی. فرمایا جا رہا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے حلال کر دیے گئی پاکیزہ چیزیں. دوبارہ سے تکرار ہے، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جو بھی اب بیان آ رہا ہے اس میں پاک اور ناپاک کے حوالے سے ہی وہ سارا مدار ہے احکامات کا. تو دوبارہ سے وہ بنیادی بات لائی گئی، پہلی پچھلی آیت میں بھی کہا گیا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں وہ حلال ہیں. وضاحت کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ، فرمایا گیا کہ جو بھی کھانا ہے ان لوگوں کا کہ جن کو تم سے قبل جو ہے وہ یعنی جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال. اب لازم بات ہے کہ یہاں مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے کہ یہاں طعام سے مراد کیا ہے، یعنی طعام سے مراد کوئی دال روٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی جو ہے وہ پھل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نباتات سبزیاں وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، وہ تو ساتھ بیٹھ کے تم کھا سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ یہاں طعام سے مراد اصل میں ذبیحہ ہے، جو اصل مسئلہ ہے. یعنی ذبیحہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی تمہارے سامنے رکھے حلال جانور کا، لہٰذا پھر فقہ کہتے ہیں کہ وہ حلال تو ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو بھی ذبیحہ تمہارے سامنے لے کر آئے وہ فی نفسہ ہی حلال ہو، وہ کوئی حرام نہ ہو. کوئی سور لے کر آ جائے تو لہٰذا اب تم نہیں کھاؤ گے، وہ تو حرام ہے تمہارے لیے. اسی طرح سے فی نفسہ ہی کوئی جانور وہ حلال ہے اہل کتاب، کوئی تمہارے سامنے یہود و نصارہ، اور اہل کتاب سے یہاں مراد صرف یہود و نصارہ ہیں. لہٰذا اگر وہ کوئی ذبیحہ لے کر آئے جو فی نفسہ ہی حلال ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا اس پر ذبح کرتے وقت، تو لہٰذا اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں رہے گا. اسی طرح سے وہ یعنی برتن جو ہے وہ ناپاک نہ ہو، کہیں سور پکا کے جو ہے وہ انہیں برتنوں میں نہ کھاتے ہوں، تو لہٰذا یہ بھی پھر جو ہے وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے حلال جانور وہ رکھا ہے یہود و نصارہ نے تمہارے سامنے دسترخوان پر، اور اللہ کا نام بھی اس پر لیا اور کوئی حرام جانور بھی نہیں ہے، لیکن اس دسترخوان پر حلال اس ذبیحہ کے ساتھ ساتھ سور کا گوشت بھی رکھا ہوا ہے، شراب بھی رکھی ہوئی. تو لہٰذا فقہ کہتے ہیں کہ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں مسلمان کی یہ شان شان نہیں کہ اس دسترخوان پر بیٹھے، کہ جس پر جو ہے وہ یہ حرام چیزیں رکھی ہوں، یہ تو بندہ مومن کی شان شان. تو لہٰذا وہ حلال چیز بھی اب وہاں پر نہیں کھائیں، ماں سے اڑ جائے. تو یہ وہ تفاصیل ہیں کہ جو ذہنوں میں ہونی چاہیے. تو فرمایا گیا کہ جو ذبیحہ ہے اہل کتاب کا وہ تمہارے لیے حلال ہے ان شرائط کے ساتھ, وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہاں بنیادی بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب بھی قومیں جو ہے وہ اٹھتی ہیں, پروان چڑھتی ہیں, نئی قومیں بنتی ہیں, تو لہٰذا ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ جو بھی انقلاب کے ذریعے سے قومیں وجود میں آتی ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب دو کیفیات ہوتی ہیں کہ یا تو وہ برآمد کرتی ہیں انقلاب کو اور انقلاب جو ہے وہ ان کے دائرہ کار سے نکل کر جو ہے وہ پھیلتا ہے دوسرے علاقوں میں, یا یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ دیگر ممالک سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں, اچھوت بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں دین اسلام کی جو بہترین تعلیمات ہے اہل ایمان کو, خاص طور پہ اسلامی ریاست کو, کہ بھئی تم تو دائی ہو تمام انسانیت کے لیے, تمہیں تو پوری انسانیت تک دین پہنچانا. تو لہٰذا یہ ہے کہ بعض چیزوں کے حوالے سے تمہیں ایسا نہیں کہ جس طرح سے بعض اقوام کرتی ہیں کہ بالکل چھوت چھات والا معاملہ ہو جاتا ہے, یعنی برہمن شودر کی جو بھی تقسیم کا معاملہ ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل اگر کوئی وہاں پر ان کے کسی جگہ پر قدم رکھ دے یا ان کے برتن میں کوئی کھا لے یا کوئی چیز کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل اس کو یعنی بہا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اور اس طرح کی وہ تقسیم ڈسکریمنیشن آپ کو معاشرے میں نظر آتی. تو دین اسلام کے جو بھی ماننے والے ہیں یہ خوبصورت تعلیم ہے کہ جو کہ دی گئی ہے کہ نہیں اس طرح سے چھو چھات والا معاملہ نہیں ہے. ہاں جو بھی اہل کتاب کی چیزیں اگر وہ طیب ہیں ان شرائط کے ساتھ اگر وہ تمہارے سامنے رکھیں تو کھا سکتے ہو, ورنہ یہ ہے کہ بالکل نہیں کھا سکتے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا کھانا ان شرائط کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہے ذبیحہ, اور تمہارا جو بھی کھانا ہے وہ ان کے لیے حلال ہے. پھر مزید فرمایا کہ والمحصنات من المؤمنات, اور جو بھی پاک دامن مومن عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں, یعنی اپنے پاک دامن جو مومن عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو, وہ تمہارے لیے حلال. مزید فرمایا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور پاک دامن وہ عورتیں کہ جن کو ان میں سے کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی, یعنی اہل کتاب. اور یہاں فقہ نے مزید وضاحت پھر فرمائی کہ یہ اہل کتاب سے مراد کون ہے, یعنی تمام اہل کفر نہیں بلکہ صرف یہود و نصارہ. تو لہٰذا ان کی جو بھی عورتیں ہیں پاک دامن وہ بھی جو ہے وہ حلال ہیں تمہارے لیے, تم ان کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو. لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ یہ یعنی پاک دامنی کی شرط ہے کہ جو کہ لگائے گی, یعنی اس زمانے میں یعنی پاک دامن اہل کتاب عورتیں جو ہے وہ موجود ہوتی تھیں اور اپنے شریعت پر عمل کرنے والی ہوتی تھیں. لیکن آج تو فقہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی بالکل یہود و نصارہ نے تو اپنے دین کا دیوالیہ نکال دیا نا, بالکل ہی اس کو صرف نظر کر دیا, یعنی حرام چیزوں پر میں انوالومنٹ, پھر جو بے حیائی کا تمار ہے طوفان ہے وہاں پر وہ نظر آتا ہے. تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ اب احتیاط کی ضرورت ہے, اور بنیادی بات یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں کوئی ترغیب نہیں دے رہا. نوٹ کرنے والی بات ہے, ترغیب دین اسلام کی طرف سے یہ نہیں دی جا رہی کہ بھئی تم اپنی مومن عورتوں کو چھوڑ کر اور جو ہے وہ نکاح میں لے کر آؤ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مغرب کی عورتوں کو اہل کتاب میں سے, یہ ترغیب نہیں دی جا رہی, بلکہ ایک اجازت کے درجے میں یہ بات کہی جا رہی. اور بہرحال اجازت دین اسلام میں ہے, اس کو کوئی حرمت اس پر جو ہے وہ کوئی قائم نہیں کر سکتا آج, لیکن فقہ نے یہ شرائط ہیں کہ جو کہ محسنات کے درجے میں لکھی ہیں کہ اگر تو وہ پاک دامن ہیں اپنی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہیں تو آج بھی کوئی نکاح کر سکتا ہے, ترغیب نہیں. لیکن یہ کہ بچا رہے تو وہ زیادہ اس اعتبار سے مناسب ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ مرد کسی اہل کتاب یعنی کتابی عورت سے نکاح کر کے اسی کے دین میں رنگ جائے, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تھا کہ وہ اسے مسلمان بنائے. یہ وجہ دیکھیں کہ مسلمان ایک مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, اجازت دی گئی, لیکن ایک مسلمان عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے کسی مرد سے جو ہے وہ نکاح کرے. اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ایمان کا کفر کر دو, بات آگے آ جائے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اہل کتاب کتابیہ عورت کی جو بھی رہن سہن سے اور اس کے مذہب سے جو ہے متاثر ہو کر اپنے دین سے بھی جو ہے وہ نکل بھاگے اور اسی کا جو ہے وہ ہو کر رہ جائے, تو لہٰذا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تو لہٰذا اجازت دی گئی تھی کہ کیونکہ مرد جو ہے وہ قوام ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ اولاد بھی جو ہے وہ اصل مرد کی ہوتی، تو لہٰذا زیادہ قرین استعاض یہ معاملہ تھا کہ اگر وہ کسی کتاب یا عورت سے نکاح کرے تو وہ اسے اپنے دین کی طرف رغبت کر کے وہ لے آئے، اس کو بھی جو ہے مسلمان کرے اور اس کے بچے بھی جو ہے وہ مسلمان ہو، بجائے اس کے کہ وہ پھر ان کے رنگ میں جو ہے وہ رنگ جائے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. لہذا یہاں پر فرمایا گیا کہ ان کی جو اہل کتاب کی یعنی پاک دامن عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن، چار قیدیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی ہیں، یعنی نکاح کے حوالے سے یہ بہت ہی بنیادی باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اذا آتیتموہن اجورہن، کہ جبکہ تم ان کے مہر جو ہے وہ ادا کر دو، ان کے اجور یعنی مہور، بمانی مہور، اجور سے مراد کیا ہے کہ ان کے جو مہر ہیں وہ ادا کر دو، تم مہر ادا کرنے والے ہو. اور یہ مہر کیا ہے؟ یہ مرد پر جو ہے یہ قرض کی طور پر ٹریٹ ہوتا ہے اور یہ عورت کا حق ہے. آج تو عجیب معاملات ہیں کہ نکاح کے موقع پر لاکھوں روپیہ لکھوایا جاتا ہے کہ بھئی اب تو لکھوانا پڑے گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان طریقے سے اسلامی طریقے سے اب نکاح کرنا ہے، تو لہٰذا اب شرط یہ ہے کہ مہر لکھوانا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یا تو مہر بالکل جو ہے وہ یعنی روپوں کی صورت میں 25 روپے 32 روپے 8 آنے اس طرح سے وہ لکھوا دیے جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ پھر لاکھوں روپیہ ہے کہ جو کہ لکھوایا جاتا ہے دینے کی نیت نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کے موقع پر مہر لکھوایا دینے کی نیت نہیں تھی تو وہ روز قیامت زانی کے طور پر کھڑا ہوگا. تو یہ شرط ہے کہ جو کہ پہلی ہے کہ تم نکاح میں ان کو لانے والے ہو، شرط کیا ہے کہ تم ان کے مہر بھی ادا کرنے والے ہو. محسنین یعنی ان کو نکاح کی قید میں لا کر ان کے محافظ بننے والے ہو. یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر بس تم اپنی لذت پوری کرنے کے لیے تم نے صرف جو ہے وہ ملاپ کر لیا، نہیں، یہ جو عقد نکاح ہے یہ پوری زندگی کا ساتھ ہے. یہ ذہن میں رکھا جائے، جو بھی مسلمان مرد یا عورت آپس میں نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو اگر ان کی نیت جو ہے وہ چند مدت کے لیے ساتھ رہنے کی ہو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ پھر زنا ہے. نیت کیا ہے؟ کہ پوری زندگی جو ہے وہ ساتھ رہنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں کھٹ پٹ ہو اور اس میں پھر شرعی احکامات کے مطابق صلح کرنے کی کوشش ہو اور نہیں بن پاتی تو پھر طلاق کا معاملہ ہو، لیکن یہ پری پلانڈ صورتحال نہ ہو کہ بھائی اتنی مدت کے لیے بس ہم ساتھ رہیں گے. لہٰذا یہاں پر یہ بات ہے کہ محسنین یعنی ان کو نکاح کی قید میں لا کر ان کے محافظ بننے والے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ یہ ہے کہ صرف مقصود کچھ لذت کا حصول ہو، اور ولا متخذی اخدان، اور نہ یہ کہ چھوری چھپے جو ہے وہ صرف آشنائی کرنا مقصود ہو، چھوری چھپے جو ہے بس میل ملاپ ہو رہا ہے اور نکاح کا کوئی ارادہ ہی نہیں، ماں سے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں یہ جو خرافات ہیں نا، یہ اتنی پیک پر ہیں کہ اب یہ ایک اسٹینڈرڈ بنتا جا رہا ہے. یعنی ابھی یہ جو اسلام آباد میں نور مقدم کیس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے، یعنی کتنا بھیانک طرز عمل ہے. یہ وی آر لیونگ ٹوگیدر والی جو بھی ایک کیفیت ہے نا مغرب کی، آج ہم نے لیے نا، اب یہ کیا معاملہ تھا، ساتھ رہ رہے، وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ، ہم شادی شدہ نہیں، یہ تصور مغرب کا تھا، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. آج ہم نے اپنے معاشرے میں یہ ساری حرکات دیکھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساتھ رہتے ہوئے اتنے میل ملاپ ہوئے چوری چھپے، اور بہرحال وہ چوری چھپے بھی کیا، وہ تو دھڑلے سے کر رہے تھے، وہ چوری چھپنے والی باتیں تو اب بہت ماضی کی رہ گئیں، اب تو بمانگے دوہل یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ وہ ساتھ رہ رہے ہیں، والدین بھی جو ہے وہ کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، اور پھر وہ موقع آیا کہ وہ حویث اور یعنی وہ درندگی اتنی آگے بڑھی کہ اس نے جو ہے وہ ریپ کر کے اور اس کو بالکل گردن جو ہے وہ الگ کر دے. یہ وہ نور مقدم کیس ہے جو اسلام آباد کا اس وقت چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرز عمل سے جو محفوظ فرمایا، یہ شریعت کے قریب ہم رہتے، شریعت کو اپناتے، قرآن کو جو ہے وہ اڑنا بچھونا بناتے تو ان حرام خوریوں سے اور بے حیائی سے ہم بچے ہوتے. تو ولا متخذی اخدان، نہ کہ تم ان کو چوری چھپے جو ہے وہ ملنے والے ہو. ومن یکفر بالایمان، یہ ہے وہ بات، فرمایا کہ جو جس کسی نے ایمان کا کفر کر دیا، ایمان سے جو ہے وہ پھر گیا، یعنی کتابیہ یہود و نصارہ کسی عورت سے نکاح کر کے اب انہی کی رنگ میں رنگ گیا، انہی کی تہذیب میں رنگ گیا ان کو مسلمان کرنے کے بجائے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ فقط حبت عملہ، تو اس کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ تو پھر آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے جو بھی احکامات ہیں وہ ہمارے لیے نعمت ہیں، ہمارے لیے رحمت ہیں، انہی پر قائم اور دائم رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، حلال پر قناعت ہمیں نصیب فرمائے، حرام کی ہر صورت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔